ألف ولا چمبے دل بوسی میرے من وچ مرشد لائی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں, مترجم قرآن ہیں, مفکر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. عزیز جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے زبردست اور بڑے اور سیٹ آج پھر ماشاء اللہ سے چینج, جتنا سیٹ ہم چینج کریں گے کوئی نہیں کر سکتا الحمد للہ. امجد اوان صاحب جی چکوال سے یہ کہتے ہیں, قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا, تب سے اب تک اس کی بے شمار تفاسیر لکھی گئیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرون اولا میں لکھی جانے والی تفسیر زیادہ مستند ہے یا آج کے جدید علوم و فن سیکھ کر لکھی جانے والی تفسیر زیادہ معتبر ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر, اور حضور نے جو لفظ فرمایا کہ یہ لفظ, یہ آیت, یہ جملہ, یہ سورت, یہ قرآن ہے, وہی قرآن ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس قرآن کی اور کوئی دلیل نہیں.
صحیح, ٹھیک.
صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, چونکہ وہی صرف حضور سنتے تھے, دوسرا کوئی نہیں سنتا تھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب صرف یہ نہیں کہ وہ ڈاکی کی طرح ڈاک پہنچا دی, بھائی قرآن کے الفاظ آئے آپ نے پہنچا دیے, نہیں. منصب نبوت یہ ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن بتاتا ہے کہ یہ بھی آپ کا منصب ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا.
صحیح.
تو قرآن کی اصل تفسیر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور صحابہ نے سمجھی اور اس کے حضور کے سامنے اس پر عمل کیا, حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مقصد تھا.
سبحان اللہ.
صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے قرآن حضور سے سنا, اس کا مفہوم سمجھا, اس پر عمل کیا, یہ بنیاد ہے.
صحیح.
قرآن کریم کی آج تک جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 200,000 ہے.
200,000.
200,000.
صحیح.
جن میں کچھ معدوم ہو گئی, کچھ تباہ نہ ہوئی, کچھ جو تباہ ہوئی ملتی ہیں, کچھ نہیں ملتی.
صحیح.
لیکن آج تک جو لکھی گئی ان کی تعداد کم و بیش 200,000 کے قریب یا اس سے کچھ رائے دی ہے.
صحیح.
اب جو بات حضور نے فرمائی وہ بن گئی بنیاد.
ٹھیک, بالکل ٹھیک.
اب اس کے 2 یا 3 یا 4 پہلو ہیں, تو ایک مفسر نے ایک پہلو پہ روشنی ڈالی, دوسرے نے دوسرے پہ, تیسرے نے تیسرے پہ, چوتھے نے چوتھے پہ, لیکن یہ ایک گنجے گراں مایا ہے جیسے ایک کوہ نور ہیرا پڑا ہے. اب اس کی کتنی شوائیں آپ کی نہیں ہیں,
بے شک.
تو ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق بات کو سمجھانے کے لیے اس میں آسانی تو پیدا کی جا سکتی ہے.
صحیح.
لیکن اس مفہوم سے جو باہر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا.
وہ گمراہ.
بنیاد وہی ہے جو حضور نے سمجھایا.
بالکل صحیح.
اب ہماری فرقہ بندی جو بن گئی ہے اسلام میں, اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر فرقہ قرآن اٹھائے پھرتا ہے.
ٹھیک بات, بالکل صحیح.
ہر فرقہ کہتا ہے میری بنیاد قرآن پر ہے. اگر آپ اس بات پہ آئیں کہ اسے کہیں کہ جو قرآن کا مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں کیا حضور نے یہی کیا تھا, صحابہ نے یہی سمجھا تھا,
صحیح,
تو فرقہ بندی ختم ہو جائے گی.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم تو
تفسیر بر رائے کرتے ہیں جب اپنی مرضی سے تو وہ درست نہیں.
بالکل.
آج کوئی کرے یا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، پتہ نہیں دنیا کی عمر کتنی ہے، پیچھے کتنے لوگ آئیں گے، کن کن زبانوں میں وہ کیا کیا لکھیں گے، اس سارے کا معیار یہ ہے کہ ان حدود کے اندر ہو جو حضور نے بتایا ہے، اسی کی تشریح ہو جو حضور نے بتایا. اگر اس ڈگر سے ہٹ جائے گی تو وہ تفسیر بررائے ہو جائے گی جو حرام ہے اور منع ہے.
صحیح
صحیح. قرآن کی تفسیر آپ اپنی پسند کے مطابق کریں تو وہ درست نہیں.
وہ درست نہیں، بالکل ٹھیک. جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو بتایا وہ معیار ہے، اس کے اندر آپ شرح کرتے ہیں، پٹھان سے پشتو میں کرتے ہیں، ایران میں فارسی میں کرتے ہیں، عرب میں عربی میں کرتے ہیں، ہندوستان میں اردو میں کرتے ہیں، پنجابی میں کرتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ کا کوئی لفظ اس حد سے باہر نہ جائے.
بالکل.
تو ساری مستند ہے.
بالکل سی. سبحان اللہ.
اور اگر پہلے زمانے میں بھی کسی نے صحابہ تابعین تبع تابعین تو خیر القرون تھے الحمدللہ، اس کے بعد پہلے زمانے میں بعض لوگوں نے ایسی باتیں کی ہوں گی جو اس حد سے تجاوز کرے وہ قابل التفات نہیں ہے.
بالکل سی. بالکل صحیح.
تو یہ معیار ہے.
بالکل صحیح. اسی جی اگلا سوال مصباح ہے مرید کے سے. مولانا صاحب سچی توبہ کس طرح کی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ تعلیم فرما دیجیے.
میں نے عرض کیا تھا، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے، کہ خلوص دل سے اللہ سے عہد کریں کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں آئندہ نہیں کروں گا.
ٹھیک.
اور سب سے پہلے عقیدے کی خبر لے، کیا آپ کا عقیدہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟
بالکل صحیح.
اللہ کے بارے، آخرت کے بارے، فرشتوں کے بارے، جو ضروریات دین ہیں، قرآن کے بارے، انبیاء صحیح. کے بارے، حیات بعد الموت کے بارے، وہی عقیدہ ہے جو متقدمین سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں سے آ رہا ہے. عقیدے کی اصلاح کریں، پھر آئندہ اپنے کردار کی اصلاح کر لیں. آمن و عمل صالحا، ایمان صحیح کرے اور عمل درست کر لے تو توبہ قبول ہو.
تو قبول ہو جائے گی. اب دوست آباد لاہور سے، یہ ان کا بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. مولانا صاحب میں اسلامیات کا لیکچرر ہوں، میرے ایک اسٹوڈینٹ نے مجھ سے ایک سوال کیا، جواب تو میں نے جیسے تیسے جو سمجھا دیا، جو سمجھا سکا سمجھا دیا، لیکن خود پوری طرح سمجھے بغیر جواب دے کر مطمئن نہیں ہوں، براہ کرم رہنمائی فرمائیے. قرآن پاک میں ہے وقال اللہ شاکرا علیما، سوال یہ تھا کہ اللہ کریم کے شاکر ہونے سے کیا مراد ہے؟ بندے کا شکر ادا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کس کی شکر گزار ہوگی؟ نعوذ باللہ.
گزارش یہ ہے کہ یہ جو الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو جب نسبت کی جاتی ہے اللہ کریم کی طرف تو ان کے معنی بعید مراد ہوتے ہیں.
صحیح.
ہر لفظ کا ایک معنی ہے، اسے آپ معنی قریب کہتے ہیں، ایک اس کا نتیجہ ہے.
ٹھیک
ٹھیک. آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو پانی ملا، آپ نے پی لیا، نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی.
بالکل صحیح.
یہ جو پیاس بجھی یہ معنی بعید ہے.
یہ بعید ہے. ٹھیک ہے.
تو جب یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ کا شاکر ہونا یہ ہوگا کہ ان کا شکر قبول کر کے ان پر بخشش کرتا ہے، عطا کرتا ہے، انعام دیتا ہے. شاکر جب آپ بندے کی طرف کہیں گے تو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، سجدہ گزاری کرتا ہے. شکر کیا ہے؟ اس پر بڑی بحث ہوئی اور بڑے علماء نے بہت باتیں لکھی.
صحیح.
اور جتنی لکھتے جائیں کام ہے، لیکن اگر آپ اسے سم اپ کرنا چاہیں تو شکر اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں.
صحیح. بالکل صحیح.
اطاعت سے نکل گئے تو شکر کا موقع ختم ہو گیا.
بالکل صحیح.
تو بندے کا شکر ہے اطاعت کرے.
صحیح.
اللہ کا شکر ہے کہ اس کو قبول کر کے اس پہ انعامات سے نوازے.
سبحان اللہ.
اور ہے شاکرا علیما، اسے کسی کے جتانے یا بتانے یا عرضی دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا.
سبحان اللہ.
اور اس کے مطابق وہ انعامات سے نوازتا ہے. تو جب یہ ان کی مسئلہ ہے ید اللہ فوق ایدیم، اب ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، جنہوں نے حضور کی بیعت کی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے.
صحیح.
اب ہاتھ کی نسبت آپ بندے کی طرف بھی کر رہے ہیں اللہ کی طرف, تو بندے کی طرف ہوگی تو اس کا یہ ہاتھ مراد ہو. ہاتھ کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں آپ کی پوری مدد اس کے ساتھ ہو. جب جد کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی تو اس کی پوری مدد ان کے ساتھ, مانا بعید مراد.
صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح.
یہی ہے شاکر علیم. جب شاکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی تو وہ شکر قبول کر کے اجر دے, بہت اجر دینے والا. نتیجہ بعید, جو مانا بعید ہے یعنی جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑا واضح ہو گیا جی. سمینا امان ضلع چکوال سے, حدیث پاک ہے کہ نماز یوں ادا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور دوسری طرف ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں. تو جب آپ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. جب ایک اللہ کا نبی نہیں دیکھ سکتا تو ایک عام شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ برائے کرم اس حدیث پاک کی وضاحت فرمائیں.
حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ تم ہو وہ باقی اللہ کو دیکھ رہے ہو.
صحیح,
تمہاری کیفیت قلبی وہ ہونی چاہیے جیسے اللہ قریب روح برو ہے, تم دیکھ رہے ہو اور دیکھ کر سجدہ کر رہے ہو. تو یہ چونکہ معاملہ کیفیات کا ہے, اور کیفیات نہ سمجھائی جا سکتی ہیں نہ لکھی پڑھی جا سکتی ہیں, اس محسوس کی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک کیفیت ہے کہ جب کوئی اس قدر اللہ اللہ کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, حلال کھاتا ہے, تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ رہا گویا انہیں بھی دیکھ رہا ہے.
صحیح, بالکل صحیح.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی.
صحیح,
یعنی جو کچھ قیامت میں وقوع پذیر ہونا ہے اس پہ مجھے اتنا یقین ہے
جو
میں نے آج وہ دیکھ لیا ہے کہ ابھی قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جی, ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے, 0333-4955-021. اس پہ ہمیں آپ اپنا سوال ایس ایم ایس کر دیجیے. اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. اس پہ ہمیں ای میل کر دیجیے تو آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر سا کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بوان صاحب. محمد زکریا گجراںوالا سے, حضرت جی کیا ذکر کرنے کے لیے قبلہ رو بیٹھنا ضروری ہے؟
قبلہ رو بیٹھنا بہت مناسب ہے, بہت اچھا ہے, اور ضروری اس لیے ہے کہ جیسے ہر عبادت نماز میں آپ کے قبلہ سمت ہوتی ہے تو ذکر بھی عبادت ہے, اور آپ قبلہ رو بیٹھ کے کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے. ورنہ آپ بس میں ہیں, گاڑی میں ہیں, کسی طرف جا رہے ہیں, کرتے رہیں, کوئی منع نہیں.
صحیح,
فینا ما تولو فسما وجہ اللہ, جدھر منہ کرو اللہ موجود ہے. لیکن اگر آپ اطمینان سے اور بیک اپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ہوائی جہاز میں ہیں, بس میں, کار میں جا رہے ہیں, تو جدھر منہ ہے کرتے رہو بھائی, وہ تو نماز بھی جدھر منہ ہے پڑھ لو ادا ہو جاتی ہے.
بالکل,
ایسی سواری میں جس میں آپ کے اختیار میں اس کا رخ قبلی کی طرف کرنا نہ ہو, تو جدھر بھی آپ کا منہ ہے ادھر نماز پڑھ.
یعنی کہ آپ اگر کسی بس میں یا کار میں کسی جگہ پہ جا رہے اور سڑکیں بل کھاتی رہی تو آپ کسی طرف بھی منہ,
کسی طرف بھی منہ ہے,
جب آپ نے نیت کرنی ہے تو قبلہ رخ
یہ بھی مناسب ہے. یعنی یہ بھی حضرات لکھتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ نیت کرنے وقت قبلہ رو ہو, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ رو ہونے تک نماز کا وقت ہے تو اگر ادھر منہ ہے نیت بھی ادھر ہی کرنی.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. حضرت جی, ڈاکٹر فیض راولپنڈی سے, راہ تصوف میں بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جس روحانی مقام تک ایک صحابی تشریف لے گئے وہاں تک بعد میں آنے والے سالکین میں سے بھی کوئی پہنچ گیا, تو کیا اس صورت میں اس سالک نے صحابی والا مقام نہیں پا رہی ہے؟
اگر بادشاہ کسی سڑک سے گزر جائے پھر اس سڑک پر عوام چلے تو وہ بادشاہ بن جاتے ہیں.
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح
جواب تو ہوگا,
جواب ہوگا بالکل ٹھیک.
کسی منرل پہ صحابی ہے تو وہ صحابی کی حیثیت سے,
سبحان اللہ.
اور وہاں اگر محل میں بادشاہ ہے تو بادشاہ کی ہے, محل میں بے شمار ملازم رہتے ہیں, وہ بادشاہ تو نہیں بنے گا. اگر رہتے شاہی محل میں,
بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک,
رہتے نوکری میں,
رہتے نوکری میں, بالکل بڑا آسان سا جواب اس کا ہے. تہمینہ حسین لاہور سے, یہ کہتے ہیں جی قرآن حکیم میں سود کھانے والے کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو, تو کیا دیوانگی شیطان کے مس کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے؟
نہیں, شیطان کے یا جن کے پکڑنے سے بھی تو بندہ مجنون ہو جاتا ہے نا. ہر دیوانگی شیطان کے مس کرنے سے نہیں ہوتی, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اب کسی کو اگر جن پکڑ لیتے ہیں تو کیا وہ ہوش میں رہتے ہیں؟
صحیح, وہ تو بالکل اپنے ہوش کو بیٹھتا ہے,
اس کو بیٹھتا ہے نا. تو یہی حال, یہ حالت بتائی گئی نا کہ سود خور جب اٹھے گا تو پاگلوں کی طرح ٹکرے مار رہا ہوگا.
بالکل صحیح, بالکل صحیح.
ہر دیوانگی نہیں, لیکن جن یا شیطان کے پکڑنے سے بھی دیوانگی آ جاتی.
صحیح. اچھا حضرت جی, ایک سوال مجھے کسی دوست نے کہا تھا کہ پوچھے گا, قسطوں پہ جو چیزیں لیتے ہیں, عموماً لوگ قسطوں پہ کوئی چیز لیتے ہیں, موٹر سائیکل لیتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, فرنیچر لے لیتے ہیں, دیگر چیزیں لے لیتے ہیں, گھر کا سامان لے لیتے ہیں, تو اس کا کیا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا؟
یہ بڑا سوال پیدا ہوا تھا جب یہ قسطوں کا شروع ہوا, اور اس پہ علماء نے بڑی تحقیق کی اور فرمایا کہ جس چیز کی قیمت طے کر لی جائے,
ٹھیک ہے,
مثلاً یہ گاڑی جو ہے یہ میں آپ کو 10 لاکھ کی دوں گا,
ٹھیک,
آپ اس 10 لاکھ کی قسطیں بن گئی, اگر آپ نقد دیتے ہیں تو 8 لاکھ کی دے لیں,
ٹھیک ہے,
تو مالک کی مرضی ہے, نقد پر 8 لاکھ کی بھیج رہے ہیں آپ 8 لاکھ دے دیں,
ٹھیک ہے,
آپ کے پاس 8 لاکھ نہیں, آپ کہتے ہیں 5 لے لو, 5 کی قسطیں بنا لو, کہتے ہیں میں پھر 10 لاکھ لوں گا,
ٹھیک ہے,
تو وہ پہلے طے ہو گیا,
ٹھیک ہو گیا,
وہ سود نہیں ہے,
وہ سود نہیں ہے,
وہ طے ہو گیا. اس پر آپ اگر اضافہ کریں گے, یعنی آپ نے 5 لاکھ قسطوں میں 1 لاکھ کی قسط دینی, آپ کہتے ہیں جی آپ مجھے 5 نہیں 6 دے, تو وہ اوپر والا لاکھ سود بن جائے گا.
ٹھیک,
جو پہلے طے ہو گیا وہ سود نہیں ہے.
اچھا, اگر کرنسی جیسے کہ مختلف ادارے آج کل کام کر رہے ہیں, اس میں وہ چھوٹے قرضے دیتے ہیں لوگوں کو,
جی جی,
اس میں 20,000, 30,000, 40,000 قرضہ دیتے ہیں بیویوں کو اکثر, وہ تاکہ وہ کام کر لیں, سلائی کرائی کا یہ وہ, تو وہ اگر 20,000 دیتے ہیں تو 24,000 واپس لیتے ہیں,
جی, وہ سود ہے,
وہ سود ہے,
وہ
سود. اچھا, وہ سود ہے,
وہ سود ہے,
نہیں تو وہاں پہ پا گیا نا.
نہیں, آپ اضافہ واپس, سود اور اس میں ایک فرق ہے, آپ ایک اصول سمجھ رہے ہیں,
جی جی,
نقصان کا اندیشہ اور نفع یقینی,
ٹھیک ہے,
سود ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی آپ نے 20 دیا 24 لینا ہے,
یہ سود ہے,
یہ سود ہے. نقصان کا اندیشہ ہے کہ بندہ مر گیا تو کہاں سے دیں گے, نقصان کا اندیشہ ہے, نفع یقینی ہے,
بالکل ٹھیک ہے.
نفع نقصان جو ہے یقینی, اور نفع کا گمان یہ جوا ہے.
اچھا, صحیح,
جوا کھیلتا ہے کہ مجھے ملیں گے سارے ہار آتا ہے, یعنی نقصان یقینی ہے جوئے میں, نفع کا گمان ہے, امید ہے,
ٹھیک ہے,
یہ جوا
ہو گیا.
نفع یقینی, نقصان کا گمان ہے, یہ سود ہو گیا. نفع نقصان کے برابر برابر چانسز ہے, یہ تجارت
ہوگی. اچھا, ایک طرف تو جو ہم قسطوں کی بات کر رہے تھے جو ٹھیک ہے,
قسطوں میں وہ اضافہ جو ہے قیمت کا, وہ نقد اور ادھار کے وقت کے حساب سے.
صحیح, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, اس میں بھی اگر وقت کا تعین ہو کہ جی آپ اس کے انسٹالمنٹس جیسے کہ وہ دیتے وقت ان کا طے کرتے ہیں کہ جی آپ نے 2,000 روپے ہر مہینے پے کر رہے ہیں, اور جب واپس پوری رقم آئے گی تو 24,000.
نہیں, اس میں فرق ہے نا, وہاں آپ قسطوں پہ کوئی چیز دیتے ہیں, بیڈ دیتے ہیں, صوفہ دیتے ہیں, کار دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں, یہاں آپ دیتے کچھ نہیں نا, اسے پیسے پہ پیسہ بڑھاتے ہیں.
صحیح, اور پیسے پہ پیسہ بڑھانا ضرور
سود ہو جائے گا نا, آپ نے دیا تو کچھ نہیں نا.
یہ بڑا عام اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں.
نہیں نہیں, آپ نے اسے دینے والے نے رقم ہی دی ہے, تو اسی رقم پر رقم کا اضافہ طلب کر رہا تھا,
یہ سود ہو گیا. بالکل,
قسطوں پر دینے والا چیز دیتا ہے, رقم نہیں دیتا.
صحیح,
اس کی قیمت نقد یا ادھار کی مختلف رکھتا ہے.
ٹھیک,
تو وہاں قیمت کا اس طرح وہی چیز آپ نقد پہ لے لیں کم قیمت پہ مل جائے گی.
بالکل صحیح. اور یہ تو پھر دیکھیے نا, یہ جو لوگ اس لوگوں کو مطلب خواتین کے لیے جو بہتری کا کام کر رہے ہیں کہ ان کو ہم جو ہے وہ یہ قرضہ دے کے تو روزگار دے دیں, تو دوسرے لفظوں میں پھر وہ سود تو
یار اپنے روزگار دینے کی بجائے اپنا روزگار بنا لیں, وہ کوئی کمائے نہ کمائے نہ اس کے امید کریں گے.
وہ ٹھیک نہیں ہے,
نہیں نہیں دھوکا ہے, نام اس کا جو ہے امداد ہے لیکن وہ فریب ہے.
اللہ اکبر. اچھا جی, ایک آخری سوال اس میں شامل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پروگرام کا وقت نہیں پتہ چلتا, جلدی جلدی گزر جاتا ہے. کرنل عصمت اللہ حیدرآباد سے, اگر کوئی مسلمان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا تو اس کی روح بھی دوزخ میں جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ روح کا تعلق تو عالم امر سے ہے, اس کا دوزخ میں جانا عجب بات.
یہ پھر ہمارا کمال ہے جی کہ بعض تو شاہین تو اونچی ہواؤں کا پرندہ ہے لیکن ہم اس کے پاؤں سے گھنگرو باندھ کے اسے بٹھا دیتے ہیں.
صحیح, ٹھیک ہے,
ضرور تو واقعی عالم امر کی ہے لیکن جب ہم نے بوجھ باندھتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر اسے بھی بٹھا دیتے ہیں.
اسے بھی بٹھا لیتے,
یہ تو ہمارا کمال ہے.
بالکل صحیح,
اسی سے اللہ نے منع فرمایا کہ اتنی عمدہ چیز تمہیں دی ہے تو اسے برباد نہ کرو.
اچھا جی, ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے, 0333-4955-021. اس پہ ہمیں آپ اپنا سوال ایس ایم ایس کر دیجیے. اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. اس پہ ہمیں ای میل کر دیجیے تو آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر سا کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر شامل ناظرین, اور آپ کے سوالات ہیں, رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی بہت شکریہ, اور اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. مسز ایزمن ہے ٹوپٹیک سنگھ سے, کہتی ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ شرک ایک رائی کے دانے برابر بھی ہوا تو انسان کی بخشش نہیں ہوگی. اب شرک کی اتنی اقسام ہے کہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ان سے کلی طور پر چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے. برائے مہربانی شرک سے بچنے کا طریقہ فرما دیجیے, اور دعا بھی فرما دیجیے کہ اللہ کریم ایمان کامل عطا فرمائے, شکر گزار ہوں گی.
اللہ کریم مہربانی کرے, اللہ کریم ہدایت دے, لیکن شرک سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے.
ٹھیک بات,
ہماری سمجھ کا فطور ہے. جیسے پہلے عرض کیا جا چکا, اگلے ایک سوال میں گزر گیا کہ دنیا کے وسائل کو بطور سبب بطور وسیلہ تو آپ اختیار کریں, نتیجے کی امید اللہ پہ رکھیں تو شرک نہیں ہوتا.
شرک نہیں
ہوتا, آسان سی بات ہے.
اور یہ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میرے لیے بھی مشکل تھا, لیکن اس پروگرام میں
جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں دو قیدے ہیں, کہ جو وسیلہ اختیار کرتے ہیں وہ شرن ناجائز نہ ہو, شرن جائز ہو, اور پھر اس کے بعد نتیجے کی امید اللہ پہ رکھے.
بالکل صحیح,
شرک
بالکل صحیح.
شرک تب ہوتا ہے جب اپنی ہم اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو بعض اوقات ہماری عبادت بھی شرک بن جاتی ہے, جب ہم چاہتے ہیں کہ میں لمبے لمبے سجدے کروں اور لوگ اس سے خوش ہوں اور میرے عقیدت مند ہوں, تو وہاں اللہ کی رضا تو نہ رہی, لوگوں کی رضا مطلوب ہوئی, تو شرک یہ بھی ہو جائے گا.
یہ بھی شرک ہو جائے. ٹھیک ہے,
یعنی نماز بھی شرک ہو سکتی ہے, اور آپ قتال بھی کرتے ہیں میدان کارزار میں بھی, اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں اور دینی حدود کے اندر لڑ رہے ہیں, شرن کوئی واجب القتل ہے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, حکومت کی ایما پہ لڑ رہے ہیں, تو وہ قتل بھی عبادت ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جو کام شریعت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے ہو, تو اصل انسان کا حوصلہ بڑا تھوڑا ہے, اسے اللہ پہ اعتماد نہیں آتا. میرا یہ تجربہ ہے, کوئی بندہ آ جائے نا جی کہ فلاں کام ہے, تو کسی کو فون کر دو یا چٹ لکھ دو تو مطمئن ہو, خاص کا کام نہ ہو, وہ بعد میں بھی کہتا رہتا ہے انہوں نے تو فون بھی کیا تھا.
بالکل ایسے ہی,
اگر کسی سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارا کام کر دے, تو ناراض ہو جاتا ہے, میرا تو نہیں کیا.
صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, اس کو زیادہ اعتبار اور زیادہ اعتماد انسان کے اوپر,
اللہ کے اسے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ میری بات تو اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئی, میرے لیے تو زیادہ کیا ہے, اس کو تو تحصیلدار کو فون کیا تھا, میرے لیے تو اللہ کی بارگاہ, لیکن ایسا نہیں ہوتا, وہ تحصیلدار والا خوش ہوتا ہے, اللہ والا تو ہم اللہ سے آشنائی کریں, اور آشنائی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا نام دوہرا کر, اس مرب پہ اللہ کا نام اللہ اللہ کرتے رہو, بے قید جس کی کیفیت آپ جان نہیں کر سکتے پیدا ہو جاتا ہے, اللہ بے اعتماد ہو جاتا.
سوال حضرت جی, ایک بار سوال شامل کرتے ہیں, فراز حسین ہے گزرا والا سے, کہ روح عالم امر سے دنیا میں آتی ہے, لیکن پھر اپنے ہی گھر یعنی عالم امر میں واپس جانے کے لیے اسے شیخ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟
گزارش یہ ہے جی کہ آنا تو اس کا ایک لمحے میں بیزن الہی ہو جاتا ہے,
صحیح,
جانا اس کے لیے امتحان ہے,
ٹھیک,
آنا تو اس میں بیزن الہی اپنے وقت پہ ایک لمحے میں آ گئی, جب فوت ہوتی ہے تو جہاں جانا ہے وہ بھی ایک لمحے میں چلی گئی, لیکن درمیان میں جو وقفہ ہے وہ انسان کی آزمائش ہے کہ اس میں وہ صرف وجود کو پالتا ہے یا روح کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے, روح زندہ بھی رکھتا ہے یا مر جاتا ہے, روح کی زندگی ایمان ہے, ایمان کھو دیا تو سمجھو روح تو مر گئی, تو اس کے لیے جب یہاں وسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ شامل ہوتا ہے, اس سے کھاتا ہے, منظر
سبب ہے, ایک وسیلہ ہے,
بالکل سبب,
بالکل
شہر بھی ایک سبب, استاد ایک سبب ہے آپ کے لباس.
رابعہ مدین ہے کراچی سے, یہ کہتی ہے کہ میری بڑی بہن بہت سخت طبیعت کی ہے, میں جب جاب سے واپس آتی ہوں تو وہ سارے گھر کی شکایتیں مجھ سے کرتی ہے, میں اگر بارنے سے اٹھ بھی جاؤں تو وہ پیچھے آ کر بات مکمل کرتی ہے, منع کرنے کی کوشش کروں تو سخت ناراض ہو جاتی ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟
آرام سے بات سننی چاہیے,
سخت طبیعت والی کی آرام سے بات
سنیں, آپ نرمی سے بات سنیں اور پوری بات سن کر عمل اپنی پسند سے جو صحیح ہے اس پر کریں, عمل بے شک نہ کریں لیکن آپ کے سننے سے اس کی نفسیاتی طور پر تسکین ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ روح اصلاح ہو جائے,
بالکل صحیح,
اگر آپ اس کی باتیں اس طرح آگ میں چھوڑتی رہیں گی, نصف بات سنی چھوڑ دی تو وہ اس میں اور چڑھ کر شدت آئے گی, بہت زیادہ شکایتیں کرے گی, تو آپ بڑے آرام سے آپ اس کی بات سمجھ نہ رہی ہوں, سن رہی ہوں,
صحیح, اس کو یہ لگے
کہ میری بات سن رہی ہے, بات سن کے اس کی تسلی کر دیں کہ بھائی شکایت کا اظہارہ کریں گے انشاءاللہ, ایسا کریں گے, اللہ کو چاہ تو ہو جائے گا, تو میرا خیال رفتہ رفتہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. مسز ابرار خانے وال سے یہ کہتی ہیں کہ جی مولانا صاحب, مجھ سے نماز کے سلسلے میں سستی ہو جاتی ہے, پھر طبیعت پریشان بھی ہوتی ہے, لیکن یہ پریشانی وقتی ثابت ہوتی ہے, اگلے دن پھر کوتاہی ہو جاتی ہے, کیا کروں؟ کوئی ایسا حل بتائیے کہ نماز قضا نہ ہو.
اللہ کو مان لیں,
اللہ کو مان لیں,
اللہ کو,
اللہ کو مان لیا تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا, اللہ کو ماننا اور اس میں یقین کامل لے کے آنا,
یقین کر لیں کہ میرا اللہ ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہاں مجھے آزمائش سے گزرنا ہے, اور اس نے مجھے رحمت للعالمین نبی کی امت سے بنایا ہے, میرا نبی ہر قدم پر میری رہنمائی کر رہا ہے, مجھے کس بات کا ڈر ہے؟
بالکل صحیح,
اگر ان حقائق پہ یقین نہیں ہوگا تو سستی ہوگی,
صحیح,
یقین آ جائے گا سستی نہیں ہوگی,
نہیں ہوگی, بس وہ یقین اس کا کچھ طریقہ ہو سکتا ہے,
اللہ کا ذکر ہے,
ذکر ہے. حافظ عبد الجبار گکھڑ منڈی سے, حدیث پاک ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا, اس کی وضاحت فرما رہی ہے.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند عام آدمی کی طرح نہیں آتی, ہر بندے کی نیند ناقص وضو ہے, جب وہ سو جاتا ہے تو وضو نہیں رہتا, انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی, کیونکہ انبیاء کا دل محبت الہی ہوتا ہے اور وہ اتنا بیدار رہتا ہے کہ آنکھ سو بھی جائے تو دل بیدار ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جائے تو ان کا وضو نہیں جاتا, اتنی غالب نیند نہیں آتی ان کا. انبیاء تمام انبیاء کو یہ خصوصیت ہے کہ ان کا دل
صحیح.
اے لا یتنامی ولا ینام قلبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے. تو یہ مقام انبیاء کا، اس میں میں اور آپ داخل
ہیں،
اتنے بیدار رہتے ہیں کہ یہ سو بھی جائیں دل نہیں سنتا.
سبحان اللہ. حضرت جی، قمر زمان ہے گجرات سے، یہ سوال ان کا بڑا اہم سوال، اور یہ بھی ان سوالوں کی طرح جو شروع ابھی تھوڑی دیر بعد آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر اسے زمین پر اپنا گھر بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہے؟
اس سوال میں مشکل سے زیادہ سادگی بولتے ہیں. اللہ کو کسی گھر میں سر چھپانے کی، رہنے کی، دھوپ بارش سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے تو یہ مقام جو بیت اللہ شریف ہے، یہ مرکزی نقطہ تھا جس سے زمین پھیلائی گئی.
صحیح.
اور اب بھی اگر آپ تقویم کے حساب سے نکالیں تو یہ زمین کا مرکز ہے. تو اسے اللہ نے، بندوں کو اللہ کی عبادت تو کرنی تھی، اب انہیں کوئی مرکز، کوئی سمت، کوئی جگہ تو چاہیے تھی، تو اسے اپنی ذاتی تجلیات کا معبد بنا کر لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا کہ اس طرف رک کر کے سجدہ کریں.
سبحان اللہ.
ورنہ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب ہم یہاں چار بندے نماز پڑھ رہے ہوتے، ایک کم ادھر ہوتا، ایک کدھر ہوتا، ایک کدھر ہوتا، اللہ ہر طرف ہے. لیکن اب چاروں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک صف میں چاروں کا رخ ایک ہوتا ہے، تو اور مزیدار سی بات بن جاتی ہے. تو روئے زمین کے مسلمانوں کا رخ جب سمت قبلہ ہوتا ہے تو یہ تربیت بھی ہے کہ تم ایک اللہ کے بندے ہو، اور تمہارا صرف روح رخ نہیں، تمہارا پورا نظام ایک ہونا چاہیے.
اصل بات،
تمہارا مزاج ایک ہونا چاہیے، تمہاری باتیں ایک ہونی چاہیے، تمہارے دوست دشمن ایک ہونے چاہیے، تمہاری تربیت، تمہارا سارا نظام ایک ہونا چاہیے کہ تم سارے ایک ہو.
سبحان اللہ.
تو اللہ تو گھروں سے بے نیاز ہے، یہ تو اس نے مخلوق کے لیے مرکز بنا دیا کہ سمت سجدہ مقرر ہو.
بالکل صحیح، بالکل صحیح. علی مراد جوہر آباد سے، صحابہ اکرام میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی تھے کہ جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گئے. انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، بغیر عبادت کے انہیں اتنا بلند مقام کیسے مل گیا؟ اور ان کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے.
بالکل، یہ برکات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی. یار انہوں نے نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، چھوڑی تھی نماز. بغیر نماز کے کچھ ایسے بھی ہیں کہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، پہلے شہید ہوئی.
صحیح،
نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی. کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہیں سیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی. اب موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو فرعون کے مقابلے میں تھے، انہوں نے کب نماز پڑھی تھی؟
کوئی نماز نہیں پڑھی.
میدان میں انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے وہیں انہیں سولی دی، انہوں نے کہا دے. انہوں نے وہاں پورے برزخ کا منظر بیان کر دیا. انہیں کس نے بتایا تھا؟
اللہ اکبر.
تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں ان کے دل اتنے روشن ہو گئے کہ انہوں نے پورا منظر بتا دیا، تو محمد رسول اللہ کی صحبت میں آنے والے کو آپ کیا سمجھ؟
سبحان
اللہ. ہو تو اسے اللہ نے انعام دیا.
سبحان اللہ. ارے جی، پھر وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناصر محترم، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اسی دن اسی چینل پر پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے آپ کو اپنا فون نمبر اور ای میل ایڈریس بتاتا چلوں. اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار بنتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے، 0333-4955-021. اس پہ ہمیں میسج کر دیجیے اپنا کوئی بھی سوال ہو، ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے اسکرین کے اوپر، آپ نوٹ فرما لیجیے، questions@almurshid.tv. اس پہ ای میل کیجیے اور ای میل آپ کی، ہم اس سوال کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. منور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.